عليه آل الله واللعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال إمام صادق عليه السلام السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى قليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي ولي الله
درود پڑھیں محمد والے
گفتگو ہماری جس موضوع پر تھی آج اس کی یہ آخری نشست ہے. موضوع تھا حسین وارث انبیاء علماء وارث حسین. کل کی بحث میں جس نبی کے میراث کا ذکر ہوا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور موسیٰ کے ساتھ مربوط وہ فرعونی نظام جس سے حضرت موسیٰ نے نبرد کی اور ایک پسماندہ غلامانہ مزاج ملت کو نجات دلائی. یہ ارث موسیٰ ہے جو ابا عبداللہ نے بھی لیا اور اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ایک ملت کو نجات کا راستہ دکھایا. بدتر اس لحاظ میں تھی, اس لحاظ میں ہو گئی تھی کہ 50 سال کے عرصے میں 50 سال پہلے وہی ملت جسے رسول اللہ ایک اوج پر لے گئے تھے جس میں ایسے ایسے الہی اقدار کو پیدا کیا تھا کہ خیر امت ایک خیر تھی, سب سے بہترین امت تھی, لیکن وہی امت اتنی پستی کی طرف چلی گئی اور اس پستی سے ابا عبداللہ نے نکالا باہر, نجات دلائی. فرعون کے دور میں جسم غلام تھے لیکن یزیدیت کے دور میں ارواح روح غلام تھی, اور آج بھی اسی طرح سے آج جسم آزاد ہے لیکن ہمارے تفکر, ہماری سوچ, ہر چیز غلامانہ ہو گئی ہے. اس وقت غلام وہ ہوتا ہے جیسا اس کا مولا مالک کہتا ہے بس وہ ویسا ہی کرتا ہے, اور ایک بار اسے عادت پڑ جاتی ہے کہ مالک کیا چاہتا ہے, کس چیز میں راضی ہے, بس پھر اسی طرز پہ وہ چلتا رہتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے بالخصوص ہندوستان میں تو نہیں لیکن پاکستان میں یہ کلچر ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ گھر میں نوکر ہوتے ہیں. وہ نوکر کو پتا ہوتا ہے صبح مجھے 5 بجے اٹھنا ہے, 5 بجے اٹھ کے پہلا کام یہ کرنا ہے, پھر کپڑے پریس کرنے ہیں, پھر چائے بنانی ہے, پھر ناشتہ بنانا ہے, پھر بازار جانا ہے. اس کی ایک بالکل طریقہ کار, ایک روٹین ہوتی ہے اس کی. جو اپنے گھر میں جو مالک ہوتا ہے, صاحب خانہ ہوتا ہے, اس کے امر کے مطابق اسے انجام دے رہا ہوتا ہے. یہ غلامانہ مزاج پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر. جیسا معاشرہ ہوتا ہے, جیسی اس کی فکر ہوتی, جیسی طرز ہوتی ہے, ہم اگر زبان سے اقرار نہ بھی کریں تو عملی طور پر اسی نظام کی تائید کرتے ہیں, نظام کو قبول کرتے ہیں. لیکن جب ایک رہبر دردمند اس معاشرے میں آتا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا, اسے نہیں گوارا ہوتا کہ کیوں یہ ملت, کیوں یہ غلامانہ روش پہ چلتی ہے, کیوں انہوں نے یہ غلامی قبول کی ہے, کیوں اللہ کے عبد نہیں بنتے. اگر غلام بننا ہی ہے تو خدا کے بنے, خدا کے عبد بنے, اس مالک کے بنے جس کا سب کچھ ہے. یہی وہ نبرد ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک جاری رہی, اور یہ ارث تھا جو ابا عبداللہ نے لیا. اور بہت سخت ہوتا ہے جسمانی غلامی سے آزاد دلانا, سخت ہوتا ہے, آسان ہے بنسبت روحانی غلامی سے. اسی لیے فرعون بڑی آسانی سے غرق ہو گیا, لیکن یزیدیت کے خلاف قیام کرنے کے بعد بھی یزیدی حکومت 100 سال تک چلتی رہی. اب عبداللہ نے فارمولا بتا دیا کہ کس طرح سے یزیدیت کو غرق کیا جا سکتا ہے، یزیدیت کو قابو کیا جا سکتا ہے. لیکن ملتوں کو، امتوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو غلامی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سختیاں اٹھائی حسین ابن علی نے. اسی لیے حسین اگر سارے انبیاء کے فضائل اور مصائب کو جمع کرے تو وہ سارے مل کر کے حسین ابن علی کے مصائب بنتے ہیں. اتنی سختیاں اٹھائیں تاکہ ملت کو نجات دے. علامہ اقبال ایک بہت خوبصورت شعر فرماتے ہیں جو وارث سے حسین کے حوالے سے ہے. آج کیونکہ آخری گفتگو ہے، مجھے اختتام کرنا ہے اس کا کہ وارث سے حسین کون ہے. اسی غلامانہ روش، فرعونی روش، فرعونی نظام، کہتے ہیں اقبال کے بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیری زبانوں پہ توحید ہو سکتی ہے، تو لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہہ سکتا ہے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. ذہن تیرا غلامہ نہ ہو تو زبان پہ دیکھ کر کے نہ سمجھے کہ یہ غلام نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ امریکہ میں بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، ہر جگہ ہوتا ہے یہ، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن دماغ میں کیا ہے؟ بت خانہ ہے، دماغ میں بت ہے. مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو شہنشاہی، بادشاہی، اچھی فیسلٹی، اچھی زندگیوں کے پیچھے تو جاتا ہے، یہ نہیں ہے بلال. مقام فقر کتنا ہے بلند، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے. تجھے نظر نہیں آتا، تو کس چیز میں بلندی ڈھونڈتا ہے؟ تو تاغوتوں کے ایوانوں میں جا کر بیٹھنے میں بلندی ڈھونڈتا ہے، تو پارٹیوں میں بڑے پوزیشن پر جانے میں بلندی ڈھونڈتا ہے، بڑے بڑے عہدوں میں بلندی ڈھونڈتا ہے. یہ بلندی تو مقام فقر میں ہے، لیکن تیری نگاہ غلامانہ ہے. غلامانہ نگاہ سے ہر چیز غلامانہ ہی نظر آتی ہے. یہ وہ میراث تھی جو اب عبداللہ نے انبیاء سے لی اور پھر آگے اپنے وارثین کے لیے چھوڑی. اب حسین کا وارث بھی وہی ہوگا، اس کے اندر بھی وہی شرائط ہونے چاہیے جو انبیاء کے وارث ہونے میں چاہیے. یعنی جن شرائطوں پر حسین ابن علی وارث انبیاء ہے، انہی شرائط پر وارث حسین بھی ہوگا. یعنی ایسے جانا ہے اس وادی میں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ وارث حسین ہے، نہ یہ دیکھیں کہ کس کے اندر یہ شرائط موجود ہے وہ وارث حسین ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکٹریشن ہے، اب ممکن ہے اس نے جعلی سرٹیفکیٹ لے لی ہو، اس کو آتا ہی نہیں ہو کام کرنا. جسے کام کرنا آتا ہے برق کا، الیکٹرک کا، جو کر سکتا ہے، آپ اسے خود بخود کہیں گے الیکٹریشن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اب آپ اس سے ڈگری نہیں مانگتے، سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے، اس نے اپنے کام سے بتا دیا کہ میں یہ چیز جانتا ہوں، اس کا ماہر ہوں میں. یعنی وہ شرائط پہ پورا اترنا چاہیے، وہ وارث ہے، وہی شرائط جو اب عبداللہ میں موجود تھی، جس کی بنیاد پر وہ وارث تھے. یعنی جو فضائل کے زیور سے آراستہ ہو کر، جتنے فضائل حسین ابن علی کے ہیں، جتنے فضائل انبیاء کے ہیں، اب فضائل میں یہاں نہیں جائیں ہم کہ وہ جو فضائل ہماری یہاں ایک ڈیفینیشن ہے فضیلت کا، نا فضیلت یعنی وہ چیز جو کسی کو افضل کرتی ہے، آگے کرتی ہے دوسروں سے، وہ صفات، وہ الہی صفات. جو فضائل سے آراستہ ہو کر مصائب کے میدان میں کود جائے وہ وارث ہے. ایسے نہیں مصائب کے میدان میں کودے، اسے فضائل مصائب کے میدان میں لے جائے. کیونکہ جن میں اصول ہے، یہ الہی قانون ہے، سنن الہی ہے یہ، کہ جن کے اندر الہی فضائل ہوں گی انہی پہ مصائب بھی آئیں گے. چلے جو مصائب سے بچ گیا جان لے اس کے اندر کوئی فضیلت. آپ عام اپنی دنیا میں دیکھیں، جو بالکل سیدھا سادہ سا بندہ ہوتا ہے، جو کسی کے پڑھتا ہی نہیں ہے، کسی کے بیچ میں کسی کو نہ بولتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کوئی اسے تنگ نہیں کرتا، کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے کسی کے بیچ میں تو اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا. اسی طرح سے کہ جس کے اندر فضائل موجود ہوتے وہیں پر مصائب بھی آتے ہیں، یہ قانون ہے. ائمہ پر اس لیے مصائب آئے کہ ان کے اندر فضائل موجود ہیں، یعنی خود ذکر مصائب اہل بیت ذکر فضائل اہل بیت ہے. یہ ہم کرتے نا تقسیم کرتے ہیں، یہ مولا کے فضائل پڑھیں پھر مولا کے مصائب پڑھیں، فضائل الگ ہیں مصائب الگ. نہیں، الگ نہیں ہے، مصائب نتیجہ ہے فضائل کا. فضیلتیں نہیں ہوتی تو یہ مصیبتیں نہیں آتی. کون ہے وارث حسین؟ وہ جو فضائل سے آراستہ ہو، اور وہ جس کے کانوں میں، یہ بہت اہم شرط ہے حسین کا وارث ہونے کے لیے. اب میں شرائط بتا رہا ہوں، پھر آئیں گے ہم آگے کہ کن کے اندر ہوتی ہے چیزیں. جن کے کانوں میں استغاثہ حسین گونج رہا ہو وہ ہے وارث حسین. یہ ایک شرط ہے، اہم شرط. اب استغاثہ حسین کیا ہے؟ جو استغاثہ حسین ابن علی نے بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو آ کر حرم رسول اللہ کی دفاع کرے، حفاظت کرے. اب یہ استغاثہ ابا عبداللہ نے کس لیے بلند کیا، کیوں کیا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ استغاثہ ابا عبداللہ نے اس وقت بلند کیا جب سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے، بنی ہاشم شہید ہو چکے تھے، بالکل تنہا تھے. اب تنہائی میں حسین کسے پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ آیا ابا عبداللہ کا یہ ارادہ تھا کہ کوئی آ کر کے مجھے بچا لے؟ تو خود کہہ کر نکلے، ہر مقام پہ کہہ کر نکلے کہ میں جا رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے مارا جائے گا. پتا تھا، اختیاری راستہ تھا، نتیجہ بھی پتا تھا کیا ہونے والا ہے، تو پھر کیوں ناصر پکار رہے ہیں کہ کوئی آ جائے میری مدد کرے؟ کیوں بلا رہے ہیں کسی کو؟ کب بلاتا ہے کوئی انسان جسے پتا ہو کہ میں ختم ہونے والا ہوں لیکن پھر بھی کسی کو بلاتا ہے کہ آئے کوئی؟ ہوتا ہے مثال کے طور پہ، ایک شخص ہو، اس کے پاس پیسوں کا بڑا سوٹ کیس ہو کوئی، اب اس پہ حملہ کر دیا لوگوں نے، اسے پتا ہے مجھے مار دیں گے ابھی یہ، لیکن اس کی ایک اور مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ کہ یہ امانت جس کی ہے میں اس تک پہنچا دوں، یہ کسی اور کا مال ہے جو مجھے پہنچانا تھا، میں لے کے جا رہا تھا دفتر میں، مجھے راستے میں لوٹنے والے آئے، جو لوٹنے والے یہ کھنجر لے کے آئے، تلوار لے کر آئے، یہ مجھے مار دیں گے، لیکن یہ امانت کس کی ہے؟ یہ وہاں تک پہنچ جائے کسی طرح. حسین ابن علی نے ارث انبیاء لیا، ارث انبیاء امانت ہے، امانت. جب اللہ نے انسان کو خلق کیا، انسان سے پہلے کائنات کو جو خلق کیا، پہاڑوں کو خلق کیا، اذا اردنا، خدا کہتا ہے ہم نے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، سمندر سے پوچھا، ہر ایک سے پوچھا کہ کوئی امانت لینا چاہتا ہے، کوئی امین بننا چاہتا ہے، ہر ایک نے انکار کیا. وہ امانت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سب سے پوچھا، آپ اس کائنات میں کامل بن کے خلق ہونا چاہتے ہو یا اپنے ارادے سے کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنے اختیار سے؟ سب نے کہا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے، کامل بنا دے. لیکن انسان کی جب آپ باری آئی تو انسان نے کہا نا، میں یہ سفر خود کروں گا، یعنی میں باطل سے نبرد کر کے خدا تک پہنچوں گا، اپنے اندر کے باطل سے، اپنے باہر کے باطل سے، میں خود یہ سفر کروں گا. سارے فرشتوں نے کہا ظلوما جہولا, یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے, اسے نہیں پتا یہ سفر کتنا سخت ہے, اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے. کتنی مشکلات ہیں, اس کے اندر طاغوت ہے, باہر شیطان ہے, باہر ابلیس ہے, باہر شیطان ہے, ہر طرح کی مشکلات ہے, کیسے کرے گا یہ سفر؟ لیکن اس نے کہا نہیں میں کروں گا. فرشتوں کو نہیں پتا تھا انبیاء کے بارے میں یہ سفر, فرشتوں نے سوچا نہیں ہو سکتا یہ کام, نہیں ہو سکتا, ساری مخلوق نے سوچا نہیں ہو سکتا یہ کام, لیکن جب انبیاء کو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ ہو سکتا ہے. انبیاء نے یہ امانت لی اور لے کے اس کی حفاظت کی اور انسان کامل بنے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا, یہی میراث آگے پہنچ گئی, یہی امانت, پاکیزگی, خالص, کمال تک پہنچنا. لیکن پھر اس میراث کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی, یزید نے وہ کام کیا. پھر ابا عبداللہ نے کیا کیا؟ اس میراث کی حفاظت کی اور اپنا سب کچھ اس میراث کی حفاظت میں لوٹا دیا. اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب حسین تنہا ہے اور حسین کا بھی جانے کا وقت آ گیا ہے. اب حسین نے استغاثہ بلند کیا, کوئی ہے جو اس میراث کو لے کر آگے جائے. ناصر کہتے ہی اسے, ناصر لفظ نصر سے ہے, نصر یعنی وہ دریا جو بہتا ہو, وہ نہر جو جاری ہے. ناصر وہ جو ہے جو اس نہر کے بیچ میں پتھر, روڑے, رکاوٹیں آتی ہیں, اس کو دور کرے اور اسے آگے لے جائے. حسین خود ناصر ہے دین کے. اب حسین ناصر مانگ رہے, کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, جو دین کا ناصر ہے وہ دین کے لیے ناصر مانگ رہا ہے کہ کوئی آ کر کے نصرت کرے, اس امانت کو لے اور لے کے اس کی حفاظت کرے, حفاظت کر کے اسے آگے نسلوں میں منتقل کر دے. یہ میراث تھی انبیاء کی جو حسین ابن علی نے لی, اور اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی اور آئے اور اس میراث کو لے. یہاں پر حسین کا استغاثہ ہے, اور یہ وارث حسین وہی ہوگا جس کے کانوں میں یہ صدا گونجے, حل ملنا سرین, سننا گونجے, صرف سننے ہی لے ایک مرتبہ. گونجنے میں اور ٹکرانے میں فرق ہے. گونجنا کہتے ہی اسی کو ہے کہ ایک آواز جو کئی مرتبہ آتی ہے, اس کے کانوں میں گونجے کہ حسین کو ناصر چاہیے, حسین کے پاس کوئی امانت ہے, حسین کو وارث چاہیے, وارث چاہیے جو اس میراث کو اٹھائے, اسے لے کر آگے بڑھے. اب یہاں وارث کون ہے؟ جن کے اندر یہ شرائط ہے. اب رسول اللہ نے کہہ دیا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہے, یعنی جس کے پاس یہ علم آ جائے کہ یہ میراث ہے کیا, وہ وارث ہے, وہ اسے لے لیتا ہے. یعنی جو عالم ہے یا جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, اس سے یہ توقعات ہے کہ اس میراث کو لے. کیسے لیتے ہیں یہ میراث؟ حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینا ہے, جواب اس کا جواب ہے لبیک, لبیک یا حسین اس کا جواب ہے. جب کوئی پکارتا ہے عرب میں جواب ہوتا ہے لبیک, کوئی ہے جو میری مدد کرے, لبیک یعنی میں ہوں. کہاں ہوں میں؟ گھر میں ہوں. جس میدان میں مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے اس میدان میں آنے کو لبیک کہتے ہیں. اب یہاں سے فون کریں آپ, جی یہ مائک خراب ہو گیا, اسپیکر خراب ہو گیا, اے سی خراب ہو گیا, مسجد میں پروگرام ہے, کوئی ہے جو آ کے میری مدد کرے؟ وہ گھر میں بیٹھا ہوا آپ کا دوست کہے جی میں نے اے سی آن کر دیا ہے. میں آپ نے گھر کا آن کیا یا آ کر کے آن کرنا ہے؟ اس میدان میں آ کے لبیک کرنا ہے. بستر پہ بیٹھ کے لبیک نہیں کہنا ہے, بستر پہ نہیں ہے, جس میدان میں پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے اس میدان میں آنا ہے. کس میدان میں حسین ابن علی نے بلایا؟ اس میدان میں جہاں میراث سے انبیاء موجود ہیں اور اس میراث کو ختم کرنے والا طاغوت یزید موجود ہے. اب اس میدان میں آئے اور اس میراث کو لے اور نبرد کر کے لے یزید سے. اسی حفاظت کرے, اسے نسلوں میں پہنچائے, اسے آگے پہنچائے. یہ ہوگا وارث حسین جو میدان میں آ جائے. اقبال یہیں پہ ایک شعر فرماتے بڑا خوبصورت اسی حوالے سے ہے کہ یہ میراث کے حوالے سے ہی, شاید نہیں ہو یہاں میرے پاس, اگر ہو جاتا تو ہاں بھلے. وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو. وحدت یعنی اللہ کا دین, اللہ دین, دین کی حفاظت قوت بازو کے بنا نہیں ہو سکتی. آتا نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد, آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل, صرف عقل لڑا کر کے, چسکے لگا کر کے, باتیں کر کے, ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے, یہ سارے منصوبے بنانا بیٹھ کر کے, ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں ویسا بھی کر سکتے ہیں, الہی باتیں کرنا, مناظرے کرنا, یہ نہیں, اس سے نہیں ہوتا. اقبال کہتے ہیں قوت بازو چاہیے اگر وحدت کی, اللہ کی وحدانیت کی حفاظت کرنی ہے تو, خدا کے صفات کی, خدا کے اقدار کی, الہی اقدار کی اگر حفاظت کرنی ہے تو قوت بازو چاہیے. کربلا کیسے برپا ہوئی؟ قوت بازو سے کربلا برپا ہوئی ہے. یعنی میدان میں آنا, قوت بازو سے مراد ہے کہ نبرد کے میدان میں آنا, منصوبوں کے میدان میں نہیں آنا بیٹھ کر کے, پلاننگ نہیں کرنا. ہم پلاننگ بہت کرتے ہیں, میدان میں نہیں آتے کام کرنے کے لیے. یہ ایک تو علماء کا ایک مشغلہ ہے یہ مدرسوں میں, جی کیا کرنا ہے جی, برنامہ سازی کرنی ہے. کئی کئی سال برنامہ سازی صرف کرتے ہیں, برنامہ سازی, میدان میں کوئی نہیں آتا. اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت و بے قوت بازو, آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد. اے مرد خدا, اے مرد خدا یعنی اے عالم, اے مولانا جو اللہ اللہ کرتا ہے, اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی گھر میں اللہ کو کر یاد. جا بیٹھ جا کسی خانقاہ میں جا کے, تیرے پاس وہ قوت نہیں ہے, تیرا کام ہے گھر میں جا کر کے بیٹھ. تو لبیک نہیں کہہ سکتا, لبیک کہنے کے لیے قوت بازو چاہیے, لبیک کہنے کے لیے میدان میں آنا ہے. تو گھر میں بیٹھ, حسین کے قصیدے پڑھ, مرثیے پڑھ, نوحے پڑھ, نظر نیاز کر, لنگر چلا, حلیم بنا, نہاری بنا, بریانی بنا, یہ ساری رسومات کر, چڑھاوے چڑھا, ناڑے باندھ, کڑے پہن, یہ سارے کام کر جا گھر میں بیٹھ. تجھ کو وہ قوت دی نہیں ہے اللہ نے, اور خوش ہو جا. خوش بھی ہوتا ہے بڑا یہ گھر میں بیٹھ کے. کیسے خوش ہوتا ہے یہ؟ اقبال کہتے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. شیعہ کو جو ہے ہند میں جلوس کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے ولایت ہے آزاد. سمجھتا ہے ولایت آ گئی ہے, ضرور جلوس کا پرمیشن مل جائے, ادھر پہ ولایت آ گئی ہے, یہ کربلا ہو گئی ہے. پھر فرق نہیں پڑتا اس کے جلوس میں پنڈت بھی آ کر کے ماتم کرے, فرق نہیں پڑتا. ہوں ایک ہاتھ میں گیتا لے لے, ایک ہاتھ میں قرآن لے لے, فرق نہیں پڑتا اس کو, آزادی ہے نا بس. یہ نہیں ہے وارث حسین. وارث حسین یہ کام نہیں کرتا کہ تاغوت کے ساتھ جلوس میں چل کے عزاداری کرے. یہ وارث حسین کرتا ہے یہ کام. وہ تاغوت جس نے عہد کیا ہے, عہد مسلمان کے خاتمے کا, سرزمین ہند سے مسلمان کا خاتمہ جس کا عہد ہے, یہ وہی ہے جو اقبال نے یہ پیشن گوئی اب سے 80 سال پہلے کر دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. इकबाल के पास अगर व्हाट्सएप होता तो उसी वक्त चला दी होती तस्वीरें भी कि ये आएगा, ये रख लो इस ग्रुप में, फोरम में। इतनी बसीरत थी इकबाल को कि ये है तुम्हारी हालत, ये है। अगर मैदान में आना है कुव्वत बाजू चाहिए। ऐसी नहीं आता कोई लबैक का मैदान, ऐसा मैदान नहीं है। करबला के मैदान में देना पड़ता है बहुत कुछ, मसायब, सख्तियां। और ये अंबिया की मीरास है। कल बताया आपको मूसा की मां ने क्या दिया, मूसा ने कितनी सख्तियां उठाई, बहुत सख्तियां उठाई। सिर्फ मूसा को उस नबर्द के लिए तैयार करने के लिए। सुने ये, आप गौर से सुने इस नुक्ते को। ये होते हैं माहौल अक्सर, जो काम होते हैं ना रजाकाराना काम हो, रजाकाराना काम में ये होता है, बिजनेस में नहीं होता ये। जहां पैसे मिलते हैं वहां डिसिप्लिन होता है, जब पैसे नहीं मिलते वहां डिसिप्लिन नहीं होता। जहां अल्लाह के लिए काम होता है वहां पेरेंस भी ज्यादा होती है। मूसा ने एक तरके आला किया, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मूसा से, बंदा मार दिया एक, कूद पड़े मैदान में जज्बात में आकर के, गलत देखा काम हो रहा है कूद पड़े। अल्लाह ने 9 साल तक मूसा को भेड़े चरवाई। कहा मूसा ऐसे नहीं होगा ये काम, जज्बात से काम नहीं करना है, फिरौन से टकराना है। ये नहीं फिरौन के सामने है कोई, ये लठ है, ये असा दिया है खुदा ने, यही इस्तेमाल कर लो इसको इसके सर पे। ये असा तौहीद की दलील के लिए दिया है, फिरौन के सर पे मारने के लिए नहीं दिया हुआ है। ये हमारे काम होते ना, यहां भी बद अखलाकियां होती है इस तरह की चीजें। नहीं, ये लठ नहीं है जो लगाए ना, मूसा ने नहीं लगाई, फिरौन के सर पे नहीं लगाई, हाथ में था, अल्लाह का दिया हुआ था मौजीजा था, यदि बैजा था हाथ में, वही थप्पड़ लगाते नहीं किया। ये चीज इनको तैयार होना पड़ता है, उस लबैक के लिए तैयार होना पड़ता है, पुख्तगी चाहिए, पुख्तगी उतनी, प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, प्रोसेस से। ये उर्वतुल उसका यही है, ये सफीना नून यही है, ये प्रोसेस से गुजारना है। मूसा बनाने के लिए गुजरना पड़ेगा यहां से, ये सख्तियां उठानी पड़ेगी। वो भेड़े चरवाई है ना, यहां पर यही काम है, करना पड़ेगा ये सब। जमीन धोनी पड़ेगी, कभी टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगी, सारे काम करना पड़ते हैं मूसा बनने के लिए। ऐसे नहीं होता है, हजरत शोएब ने बिल्कुल रगड़ा लगाया है मूसा तब बनाया है। देखिए लेकिन मूसा का मकाम शोएब से बाला है। मूसा उलुल अज़्म नबी है, तरबियत की शोएब ने, लेकिन नबी उलुल अज़्म मूसा बन गए। मुरब्बी ऐसे ही होता है, मुरब्बी अपने से आगे ले जाता है, अपने तक नहीं पहुंचाता, उसकी सोच ये होती है कि ये मुझसे आगे जाए। ये मुरब्बी की सिफात होती है। जब इन रजाकाराना कामों में यही सिफात होना चाहिए, अंबिया से मीरास ले, अंबिया से कदरे ले, कि अंबिया ने किस तरह से काम किया, कितने सब्र और तहम्मुल से काम किया। ये हर चीज मूसा ने सही, जो कुछ शोएब ने कहा, क्योंकि उस वक्त वली शोएब है, वली शोएब है, वली को हक है डांटे जो करना है करे। ये सख्तियां इसीलिए कि बने उस मैदान में आके लबैक कहे। इतनी आसानी से नहीं पहुंचता इंसान उन मैदानों के अंदर, लबैक के मैदान में, जहां पर ये इर्स को ले, हौजे में बैठ के नहीं पहुंचता। इकबाल कहते ने जा बैठ अल्लाह के घर में, तेरे पास नहीं है वो कुव्वत, निकाल वहां तस्बीहां निकाल, 4 किताबें हदीस की जमा कर, उसमें से 1 हदीस यहां से, 2 वहां से, फिर 1 नई किताब निकाल, ये नई हदीस की किताब आ गई, यही है ना, अभी आपको यही मिलेगी किताबें। कोई 40 हदीस, कोई 40 हदीसें निकालेगा, कोई 100 निकालेगा, कोई अल्फाबेटिकली निकालेगा, कोई कहां से निकालेगा, ये सारी जिंदगी का खुलासा है हौसे का। कोई यहां से कॉपी किया वहां से, आजकल तो इंटरनेट में एक दिन में ये काम हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक इमाम हुसैन की हदीसें जमा कर लो, ये हदीस है इमाम हुसैन, ये नहीं है हौजवी काम, ये नहीं है लबैक का मैदान। वो तैयार करता है ताकि मैदान में आए, वारिस बने, मैदान में आकर के लबैक कहें। इसलिए नहीं होता, वो इमाम ने बहुत सख्ती के साथ इस मौसू को छेड़ा है, इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने।
وہ کہتے ہیں نا کہ دو دو طبقے ہمارے پاس یہ دینی فیلڈ کے اندر, اصولی دین میں, نہ اکباری جہالی دین, جہالت والے دین کی بات نہیں ہو رہی یہاں. ایک ہے جو پڑھتا ہے حوزے میں, وہ پڑھ پڑھ کے کہاں پہنچ جاتا ہے, آخر اس کی لمٹ کیا ہے, مر جا. ایک پڑھ پڑھ کے مرجع بن جاتا ہے, جو نہیں پڑھ سکتا وہ مقلد بن جاتا ہے, بس دا اینڈ, فل سٹاپ. ایک مرجع بن گیا, ایک مقلد بن گیا, یہ کیا رشتہ ہے؟ مرجع اور مقلد کا رشتہ ہے. جتنا مرجع کہے گا اتنا اس کی وہ تقلید کرے گا, وہ بھی تقلید اجرائی نہیں ہے. مرجع کہے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, آپ کی مرضی, آپ کرو یا نہ کرو. اجرا نہیں کر سکتا وہ کہ نہیں, مجبور آپ کو کرنا پڑے گا. آپ بنا حجاب کے باہر نہیں نکل سکتے ہو, نکل جائیں کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بے حجاب عورت آئے پوچھے مرجع تکلیف سے, میرا حجاب واجب ہے یا نہیں, کہ واجب ہے, اسی وقت وہ وہاں سے نکلے, کچھ نہیں کر سکتا اس کو مرجع تکلیف. یہ رشتہ بن جاتا ہے مرجع اور مقلد کا. یہ وہ رشتہ نہیں ہے جو انسان کو میدان میں, جو رشتہ دین نے بنانے کے لیے کہا ہے انبیاء کے ساتھ, ائمہ کے ساتھ, اولیاء اللہ کے ساتھ, وہ امامت اور امت کا رشتہ ہے. آیت اللہ جواد عملی اسی کو پیش کرتے, کہتے ہیں امام راحل کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ رجت کی ہے, رجت پلٹایا ہے اس رشتے کو. رشتہ یہی تھا رسول اللہ کے دور میں امامت اور امت کا, یہ پلٹ کر کے بن گیا کس کا رشتہ, مرجع مقلد. اور جہالت میں جاؤ تو کیا بن جاتا ہے, یہ ایک خطیب ہے اور ایک سامع ہے, ایک بولتا ہے اور ایک سنتا ہے, سنانے والا بھی جاہل سننے والے بھی جاہل. وہ جہالت بکرا, یہ جہالت سن رہے, یا تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ آ گیا تو وہ مرجع اور مقلد بن گیا. اتنا جواد عملی کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں ہے رشتہ. دین جو رشتہ چاہتا ہے وہ امامت اور امت کا رشتہ ہے. حسین ابن علی امت لے کر میدان میں آئے, جتنے مقلد تھے وہ مکے میں بیٹھے رہ گئے. پوچھا ابا عبداللہ سے, پورے حج کے مناسک کے حج پوچھے, حتیٰ کہ 8 ذوالحج کی صبح جب نکلے مکہ سے باہر, راستے میں فرزدک ملتے, یہی مسائل پوچھا. ابا عبداللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہا کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کے حالات کیا ہے, کہا دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں آپ کے خلاف ہیں, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ پوچھا ابا عبداللہ تیرا کیا, یہ تو کوفے کے حالات ہے نا, آپ کا کیا, آپ کے کیا حال ہے؟ کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں مولا, کچھ مشکلات ہیں, طواف الٹا کروں سیدھا کروں, کونی باہر نکال کے کروں اندر رکھ کے کروں, کون سا بکرا ذبح کروں, داڑھی والا ہو بنا داڑھی والا ہو, لنگڑا ہو لولا ہو. سارے جواب اس کو اب عبداللہ نے دیے, کہ خدا تیری مغفرت کرے جا. یہ مقلد تھے جو حسین کو مرجع سمجھتے تھے, لیکن وہ جو ساتھ چل رہے تھے وہ حسین کو امام مانتے تھے. یہ جتنے مکہ میں تھے 5 مہینہ آ کر کے حسین ابن علی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرتے تھے, روز شام میں آ کے بیٹھا کرتا, ہر نماز کے بعد اب عبداللہ کے ساتھ نشست ہوتی تھی. یہ سارے مقلدین تھے جو آتے تھے, تقلید کرتے تھے حسین ابن علی کی, لیکن امام نہیں مانتے تھے. فرق تھا, ان کے انفرادی مسائل کو ٹھیک کر دو, طہارت, نجاست, باتھ روم, ٹوائلٹ, کچن, تمام, دین ختم ہو گیا. ڈرائنگ روم سے شروع ہوتا ہے, باتھ روم میں جا کے ختم ہو جاتا ہے. نہ اس میں جہاد ہے, نہ اس میں امر بالمعروف ہے. یہی تو کہا نا خطبۃ المینا میں علماء سے, کہ خدا نے لعنت کی ہے, ابن مریم کی زبان سے لعنت کی ہے. یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی تفسیر کرتے حضرت عیسیٰ کی میراث کی, کہ ابن مریم کی زبانوں سے لعنت کی علماء یہود پہ, کہ تم اپنی آنکھوں سے غلط کام ہوتا ہوا دیکھتے ہو لیکن روکتے نہیں ہو. یہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں یہ مقلدین سے جو سامنے بیٹھے ہوئے, کہ بھائی امت بنو, امر بالمعروف کرو, امامت کا کردار ادا کرو, جو عالم ہے وہ. یہ میراث کھو گئی, لٹ گئی یہ میراث. اور کربلا میں یہی میراث تھی جو حسین دینا چاہتے تھے. حل من ناصر ینصرنا یہی تھا کہ آؤ لبیک کہو میری امت بنو. لبیک کہنے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی جو موسیٰ نے کی. کیا ہے وہ تیاری؟ امت بنو, امت بنو. ولتکن منکم امتا یدعون علی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون. سب سے بہترین کون ہے جو امت بنے؟ امت بن کے کیا کرے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اب عبداللہ نے بھی یہی کہا ان لم اخرج اشرا ولا بثرا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف ونهى عن المنكر. کیا کرنے جا رہا ہوں میں؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ میری میراث ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے امت بننے کے لیے یہ میراث لینی ہوگی کہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو. اب آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک خطبہ ہے جس میں صحیفہ نور میں, اب صحیفہ امام میں پہلی جلد میں ہی ہے. امام فرماتے کہ حوض علمیہ کا کام کیا ہے؟ اب سنیں اور دیکھیں آج حوض علمیہ کیا کر رہا ہے. میں صرف اس کا چھوٹا سا دو جملے کا اقتباس کرتا ہوں یہاں سے, باقی پھر آپ خود پڑھ لیں. پہلے ہی جلد میں اگر آپ اس کی فارسی میں جائیں تو صفحہ نمبر 156 پر. ہمیں حوض علمیہ مدارس اسلام کی دفاع کے لیے چاہیے, مرجع بنانے کے لیے نہیں چاہیے, توزیل مسائل نکالنے کے لیے نہیں چاہیے. کس لیے چاہیے حوض علمیہ؟ اسلام کی دفاع کے لیے چاہیے. تبلیغ اور ترویج الہی اور قرآنی منشور قوانین کے لیے چاہیے. حوض کا کام یہ ہے امام فرماتے ہیں. اگر حکومتیں قرآن کی تردید کر دے, قرآن کو رد کر دے, قرآن کو پسے پش ڈال دے, یعنی ایک معاشرے کے اندر قرآنی قانون اجرا نہ ہو, قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو, عملی مخالفت نہ زبانی, اسلامی قانون کو معطل کر دیا جائے, تو پھر حوض علمیہ کیوں چاہیے ہمیں؟ امام فرماتے ہیں کہ حوض علمیہ بھی موجود ہو اور اس معاشرے کے اندر الہی قانون نہیں ہو تو پھر یہ حوض علمیہ کسی کام کا نہیں ہے کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا ہے. کیسے قرآن کی تردید ہو گئی؟ تم نے اپنا کام نہیں کیا ہے اس لیے یہ ہوا. یعنی جہاں علماء موجود ہو اور وہاں گناہ بھی ہو رہا ہو, منکرات بھی ہو رہی ہو اور علماء بھی موجود ہو وہاں, نہیں چاہیے پھر ایسے علماء جو نہیں روک سکتے, جو منکرات کو نہ روک سکے. پھر حوض علمیہ کیوں چاہیے؟ امام فرماتے ہیں صرف ثانوی باتوں کے لیے, فقہی مسائل کے لیے اس لیے چاہیے. کہتے حوضے کا کام ایک پہاڑ کی طرح دشمن کے راستے میں کھڑا ہو اور ایک شیر کی طرح دہاڑے, یہ حوضے کا کام ہے. حوضے میں کون ہے؟ علماء, مراجع, فقی, ان کا کام یہ ہے کہ شیر کی طرح دہاڑے, دشمن کے راستے میں آئے. لیکن آج برعکس ہو رہا ہے, وہیں پر ایسے بیٹھے ہیں جو دشمن کا آلائے کار بنے ہوئے. یہی میں نے کہا نا جوہلا, جوہلا ذاکر جہل سناتے ہیں اور ہم جہل سنتے ہیں. یہ تو گنیز بک میں آنا چاہیے ریکارڈ کی کہ کسی قوم میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. سنانے والے بھی جوہلا, سننے والے بھی سارے ایسے ہی, سب سن رہے ہیں. خدا کی توہین ہو, اللہ کے دین کی توہین ہو, اہل بیت کی توہین ہو, سب کچھ ہو قبول ہے. یہ ابھی ایک واقعہ جو ہوا عراق میں, کربلا میں, ایک ذاکر جو معروف ہے, معروف ہے کفر الہاد کے لیے, کئی دہائی سے یہ کام کر رہا ہے, وہ بہت معروف، کئی لاکھوں روپے لیتا ہے، لوگ دیتے صرف اس لیے کہ اللہ کے مقام کو نیچے لائیں، الہاد بکنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اس کی قوم، کس کے نام پر؟ علی کے نام پر، مولا موحدین کے نام پر شرک پکنے کے لیے. وہ جمال توحید جو حسین نے کربلا میں دکھایا، اس کے خلاف کربلا میں جا کر کے شرک اور کفر بولنے کے لیے پیسے دے. وہ شرک بولتا ہے، عین کربلا میں کھڑے رہ کر کے شرک کی باتیں کی. اب دیکھیں آپ تھوڑا سا ذہن اپنا اس ماحول میں لے جائیں، عراق کربلا میں جو طبقہ ہے عراقی، یہ خود احساساتی جذباتی قوم ہے، خاص کر کے اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں کافی احساساتی ہے، جذباتی ہے، حتیٰ کہ وہ ابو الفضل عباس کو امام سمجھتے ہیں، اس حد تک ہے، معصوم کی لسٹ میں لگاتے ڈالتے ہیں وہ. ٹھیک ہے وہ ایک کلامی عصمت اور ہے، لیکن جو ہماری یہاں ایک رائج ہے کہ عصمت 14 معصومین ہیں، اس حد تک کے جذبات ہیں ان کے وہاں. ایک جذباتی قوم جس میں شعور کی کمی ہے، اس قوم کے درمیان کھڑے رہ کر ایک ذاکر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جسے وہ قوم خود ملحد الہاد سمجھتی ہے کہ اس نے بہت ہی شرک اور پستی والی بات کی ہے، اور اس کے اٹھا کر کے وہاں نکال دیتے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس سطح کا شرک اس شخص نے بولا ہے. یہ کم میں نہیں ہے کہ چھوٹا سا کوئی ایک علمی پیچیدہ نکتہ نکال کے کہہ دیا ہو کہ نہیں، یہ اس نظریے سے شرک ہوتا ہے، یعنی واضح شرک جلی نہ شرک خفی. تو یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ علی کو اور اہل بیت کو اللہ ثابت کرنا، کہ اللہ کا کام ختم ہو گیا، اللہ نے خلق کر دیا، اب یہ خدا ہے. یہ وہ چیز کی ایکشن لیا، الہاد ہے یہ، الہاد. یعنی اگر حکومت اسلامی ہو تو اس شخص کی سزا سزائے موت ہے، گردن ذبح ہے، گردن کاٹ دی جائے اس کی حکومت اسلامی میں. یہ ملحد ہے، واجب القتل ہے یہ شخص، جو ایمان کے بعد کفر کرے ملحد ہے. وہ فقہ میں قانون ہر مراجع کے نزدیک، ہر ایک کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ملحد ہے، اس نے یہ کیا. اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر حسین کا وارث کوئی ہو تو وہ کیا کرے گا وہاں؟ جو ابا عبداللہ نے خطبۃ المنیٰ میں کہا کہ تمہارا کام ہے کہ منکرات کو روکے، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے، سب سے بڑا گناہ جو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، وہ معاف نہیں کرے گا خدا. اب علماء کا کام تھا کہ یہاں پہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے، اسے روکے اس شرک کو، لیکن برعکس ہوا، عام عوام نے روکا، عوام نے روکا، اور وہ جو اپنے آپ کو فقیہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رہبر کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اس نے آ کر کے تائید کی اور اس شخص کو باہر نکالا. اچھی بھائی ہے، حسین کا ماتم چھوڑے، ان کا ماتم کرے، یہ اس سے بڑے مصائب ہیں. ان کے کہنے پہ اسے روکا گیا، ڈپورٹ نہیں کیا گیا. یہ جو مرجع تقلید ہے وہاں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اور سب خاموش ہے. اگر کوئی عام انسان رہبر کی توہین کرتا ہے، ابھی ہندوستان میں ہوا تھا 2 مہینہ پہلے، سارے علماء نے گھروں میں بیٹھ کر کے کلپ بنائی، وہاں کلپ بنائی، سب نے اپنے اب کہاں ہو آپ؟ آؤ بولو، کیوں چپ ہو؟ کیونکہ سر پہ امامہ، اس لیے چپ ہو، کیونکہ ٹائٹل کے آگے آیت اللہ لگا ہوا ہے، اس لیے چپ ہو. اس نے شرک بولا ہے، الہاد کیا ہے، جو ثابت ہے. ایک حکومت نے اس شخص کو اسیر کیا، اور ایک مرجع، ایک آیت اللہ اسے بچاتا ہے وہاں پر، بجائے اس کے کہ نئی عند المنکر کرے، اور سارے کے سارے خاموش ہیں. اب کیوں تحریک نہیں چلاتے ہیں؟ کیوں ظاہر کے دھوکے میں آتے ہو؟ ہوئی اقبال. پھر بار بار ان مسائل میں اقبال نے نہیں چھوڑا, اقبال نے وہی کام کیا. اگر نہیں بولتے یہ جو وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں, اگر نہیں بولتے, آپ کا کام ہے آپ بن جائے حسین کے وارث. حسین نے نہیں کہا ہے کہ میرا وارث وہی بنے گا جو حوضے میں پڑے گا, نا, جو کربلا کے بعد وارث بنے کوفہ اور شام کے بازار میں وہ کون تھے؟ وہ حوضوی تھے. ایک کنیز فضہ وارث بن گئی وہاں جس نے یزید کو للکار دیا. چھوٹے چھوٹے بچے نے, بچوں نے للکارا اس نظام کو. وہ خطبے سنے جو کوفہ میں ہیں اور شام میں ہیں, جو ضروری نہیں ہے آپ بنے وارث, ہم بنے وارث. اقبال یہ کہتے ہیں یہی شیخ حرم ہے, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہ تاجر ہے, یہ بڑا تاجر ہے اس وقت. یہ آیت اللہ نہیں ہے, یہ آیت تو شیطان ہے, یہ شیطان کی آیتیں. ان ملحدوں کو جو توہین کرتے ہیں اہل بیت کی, خدا کی, ان کے ساتھ ہمدردی کرنا کدھر ہے زیارت وارثہ؟ زیارت وارثہ تو یہ کہتی ہے کہ جو ظلم ہو, قتل ہو, غلط کام ہو, اس پر خاموش رہے, اس پر لعنت ہے. تو جو ظلم کو الحاد کی حامی بھرے اس پر کیا ہے پھر؟ یہ تو اس سے آگے ہے بات. خاموش رہتے تو بھی بات سمجھ میں آتی, صرف خاموش ہو. تائید کرنا صرف اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے, اپنے مقلد بڑھانے کے لیے, اپنی شخصیت بنانے کے لیے, ان باطل پہ سوار ہو کر کے اپنی شخصیت بنانا ہے ان چیزوں کے اوپر. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا, جو تجارت کرتا ہے دینی مقدسات کے نام پر, جو بیچ دیتا ہے, جسے کوئی حیا نہیں ہے, جسے کوئی شرم نہیں ہے, جسے کوئی پاس نہیں ہے کسی کا. پھر کہتے یہ تو بیچتا ہے, سب خاموش رہتے, لیکن کہتے اقبال خاموش نہیں رہے گا. کہا حضور حق میں, اللہ کی بارگاہ میں, حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی. اللہ کی بارگاہ میں اسرافیل فرشتے نے شکایت کی اقبال کی کہ یہ شیخ حرم جو کام کرتے ہیں, یہی کا یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنے دے برپا. اقبال بتاتے کہ اس طرح سے وارث بنو انبیاء کے, اس طرح سے چادر زہرا کی دفاع کرو کہ فرشتے ملائکہ عرش پہ خدا سے کہے کہ یہ جوان, یہ امت تو قیامت برپا کر دے گی, تب یہ مسائل حل ہوں گے. یہ شیخان حرم سے توقعات نہ رکھو یہ کچھ کریں گے. دیکھ لیے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ سامنے جو ہو رہا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, بالکل سامنے. اور ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ارث ہے, یہ ارث ہے, دھوکے میں نہ آئے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرکس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور ہے. ایک ہی فضا میں ہو, ایک ہی حوضے میں ہو, ایک ہی مدرسے میں ہو, لیکن دونوں کے جہان اور ہوتے ہیں. ایک گدھ ہے, کرگس ہے, گدھ ہے جو مردوں کو کھاتا ہے, ایک شاہین ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے. ایک ہی فضا میں دونوں ہیں, لیکن ایک مردہ کھو رہا ہے اور ایک پلٹتا ہے, جھپکتا ہے, لپکتا ہے. اس کا انداز یہ ہے. عزیزان, یہ نہ آئے دھوکے میں, یہ بھی عالم, یہ بھی عالم. دیکھیں ارث حسین کس نے لیا, کس نے قبول کیا اسے؟ کون سا حوزہ ہے جو امام خمینی کہتے ہیں کہ وہ حوزے کا کام یہ ہے کہ دشمن کی راہ میں رکاوٹ بنے اور شیر کی طرح دہاڑے؟ کون سا حوزہ ہے جو کام کرتا ہے؟ ڈھونڈے اسے. کہاں سے یہ آواز آتی ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ الہی قانون قرآن کا نظام ہونا چاہیے؟ کون یہ کہتا ہے؟ کون ہے وارث خمینی؟ کون ہے؟ کس نے اس نصیحتیں اس وصیت نامے امام خمینی پہ عہد کیا اور اسے کام کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ زیارت نامہ وصیت نامہ بھی ہے اور عہد نامہ بھی ہے. ایک وصیت ہے ارث ہے جو لے اور عہد کرے کہ میں اس پر باقی ہوں. عزیزان ورنہ یہ لعنتیں جو پڑھتے ہو زیارت ناموں میں یہ پلٹ کر آئے گی ہم پر اگر نہیں کیا تو. یہ بتوں کو توڑے, بتوں کو, یہ بت ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر کے سامنے ہے. آج شخصیتی لبادے میں یہ بت ہے, یہاں کردار ابراہیمی چاہیے اور ابراہیم نے بت 16 سال کی عمر میں توڑا, نہ کہ فارغ و تحصیل ہو کے مدرسے سے پھر یہ کام کیا پھر توڑا. ان بتوں کو توڑے ورنہ یہ سلسلہ بہت آگے جائے گا. یہ تقریباً 2 سال سے مسلسل جب بھی توفیق ہوئی ہے میں نے یہی کہا ہے کہ کیوں ان چیزوں کو ہلکا لیتے ہو؟ جب کہیں پر بھی ولایت کی توہین ہو, رہبر کی توہین ہو, جان لے یہ سلسلہ آگے جائے گا. کیونکہ یہ توہین جذباتی نہیں ہوتی ہے, یہ منصوبے کے تحت ہوتی ہے. اس پر ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے دشمن کو سب سے پہلا, کہ ریئیکشن کیا آتا ہے, کیا اثر آتا ہے. یہ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ وہ ارث ہے, میدان ہموار کریں اپنے امام کی ظہور کے لیے, وارث بنے حسین کے, لبیک کہیں اس حلمین کے اوپر, اس میدان میں آ کے لبیک کہیں جہاں یہ بت موجود ہیں. کون تھے کربلا میں؟ اتنے دنوں میں کئی مرتبہ تکرار کیا ہے میں نے اس کو کہ یہ سامنے جو تھے وہ جواری صرف شرابی تھے, نہیں تھے وہ نمازی, نہیں تھے وہ عبادت گزار, نہیں تھے وہ فقی, نہیں تھے وہ بڑی بڑی شخصیتیں با احترام با عزت, لیکن سب پہ حسین ابن علی نے لعنت کی ہے. وہاں سب پر کربلا کے میدان میں ہر کوئی آتا ہے. آج جائے کربلا کی سرزمین پر, وہاں ہوٹل بھی ملیں گے آپ کو, وہاں قافلے والے بھی ملیں گے آپ کو, وہاں شاپ پہ دکانوں پر چیزیں بیچنے والے بھی ملیں گے آپ کو, وہاں زائرین بھی ملیں گے آپ کو. وہ جو ہوٹل چلا رہے ہیں, وہ جو چیزیں بیچ رہے ہیں, شاپنگ کے سامان بیچ رہے ہیں, ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, وہ کربلا سے فائدہ لے رہے ہیں, فائدہ. وہ وارث نہیں ہے کربلا کے, ارث نہیں لیا ہے انہوں نے کربلا سے, فائدہ لیا ہے, فائدہ. بہت سے اسی طرح سے حوضے میں بیٹھ کر دین سے, دینی تعلیمات سے صرف فائدہ لے رہے ہیں اپنی شخصیت بنانے کا. وارث نہیں ہے یہ وارث. حسین کا وارث اس کے سامنے کفر شرک ہو اور وہ خاموش رہے, یہ ممکن نہیں ہے, بجائے اس کے کہ تائید کرے, حمایت کرے. یہ تو بہت آگے نکل گئی یہ بات, بہت آگے. بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسی شخصیتوں کا قوم کو, بائیکاٹ کرنا چاہیے, عملی بائیکاٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے کسی کو. کہاں سے یہ مرجعیت ہے, یہ مرجع ہے یہ شخص جو اپنے آپ کو مرجع کہے, جو اللہ کی توہین کرے, اس کی حمایت کرنے والا دین کا رہبر ہو سکتا ہے, دین کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ پھر تو اردوغان کو مرجع مان لے بہتر ہے, وہ بہتر ہے اس سے, وہ کم از کم اس حد تک نہیں جائے گا. اچھا, یہی ثانیہ زہرا نے کام کیا کوفے میں, کہ یہ جو چہروں پہ نقاب اوڑھ کر بیٹھے تھے, جب ان کو پتا چلا کہ یہ اسیران اہل بیت ہے, یہ رونے لگے, گریہ کرنے لگے, سینہ پیٹنے لگے. یہ جناب زینب نے وہاں پہ ان کے رونے کا کوئی احترام نہیں کیا, کوئی لحاظ نہیں رکھا ان کے رونے کا, سیدھا کا یا اہل الکوفہ الغدرے, تم مکار ہو, تم فریتی فریبی ہو, تمہاری حالت تو اس طرح کی ہے کہ مردہ کے اوپر جو تابوت ہے اس طرح کے تم ہو, کیچڑ میں پلنے والے پھول کے مانند ہو تم, وہ تمہاری حالت ہے. کہاں تمہارے مرد ہمارے ہمیں آ کر قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں روتی ہیں, یہاں یہ سیرت تم نے اپنائی ہے, جس میدان میں تمہیں ہونا تھا وہاں نہیں تھے, اب یہاں روتے ہو, روتے رہو, ہمیشہ روتے رہو گے, ہمیشہ روتے رہو گے, ہمیشہ گریا کرو گے تم. جناب کلثوم نے جو خطبہ دیا, جناب سکینہ نے جو خطبے دیے اسی کوفے کے بازار میں, چھوڑ کر کے رکھ دیا ہر ایک کے ضمیر کو, ورنہ یہ کبھی نہیں کھلتے, تاریخ میں یہ مقدس ہو جاتے ہیں, تاریخ انہیں بھی عزادار لکھتی اگر زینب و کلثوم نے یہ کام نہیں کیا ہوتا, ان کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا ہوتا. وہ قیامت جو اقبال نے کہا, وہ اقبال نے یہ قیامت کوفے میں دیکھی ہے جو زینب نے برپا کی ہے, جس کے لیے امام سجاد کو کہنے پڑے پھوپھی اماں بس رک جائے, رک جائے, ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. عزیزان یہ ارث زینبی ہے, یہ ارث ہے جو لینا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کے اس قدروں کی, ان قدروں کی حفاظت چاہیے, زینبی قدروں کی. ہمارے تو سب کچھ, ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, پیر بھی کھلے ہوئے ہیں, نہ پشت زخمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جناب زینب کی پشت بڑی زخمی تھی, خود کہا جب مدینے لوٹی ہے نانا کی قبر پر گئی اور کہا نانا اگر آپ کے ہمسائے میں نامحرم دفن نہ ہوتے تو میں یہ پیٹ کھول کر دکھاتی آپ کو, نانا کتنے کتنے کوڑے مارے, کتنے کوڑے مارے. جب قافلہ چلا ہے عاشور کو, کوفے کا اور کربلا کا فاصلہ بہت کم ہے, 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, زیادہ نہیں ہے 80 کلومیٹر کا فاصلہ, ایک دن کا سفر ہے, ایک دن کا, اور اس قافلے کو پہنچنے میں 18 دن لگے, اتنا طولانی سفر ہوا یہ. عزیزان ایک مقام پر آ کر اس قافلے کو روکتے ہیں, دو عجیب کام ہوئے یہاں. روکا قافلے کو, جناب زینب امام سجاد سے پوچھتی بیٹا سجاد کافی دیر سے روک دیا ہے اس قافلے کو, کیا ماجرا ہے؟ کہو بھی اماں آگے حکم دیا ہے کہ بازاروں کو سجایا جائے. کہ بازاروں کو سجایا جائے, کہ کون سا بازار ہے یہ, کہ کون سا بازار ہے یہ. کہ پھوپھی اماں جب آپ گزریں گی آپ کو یاد آ جائے گا, کہ کون سا بازار ہے یہ, کہ کوفے کا بازار ہے. ایک مرتبہ زینب کی آہ نکلی, بیٹا سجاد کوفے کے بازار سے جانا ہے. جناب زینب خود بیان فرماتی ہے کہ مجھے اس وقت میرے بابا کی آخری وصیت یاد آ گئی, جب علی کو ضرب لگی تھی, جب علی کو ضرب لگی تھی جناب زینب نے آ کر امیر المومنین سے ایک سوال کیا, کہا میری نانی مجھ سے ام سلمہ یا ام ایمن مجھ سے کہتی تھی, ام ایمن نے مجھ سے ایک روایت نقل کی تھی رسول اللہ سے, مجھے نہیں یقین آ رہا تھا, بابا مجھے بتائیں, وہ دوبارہ دوہرائے اس روایت کو. امیر المومنین کہتے بیٹا جو آپ نے سنا تھا وہ درست ہے. کہا پھر بھی آپ دوہرائے, میں مطمئن نہیں ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. کہا ہاں وہ روایت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا اسی کوفے میں, اسی کوفے کے بازار میں, یہی پر آپ کو اسیر بنا کر لایا جائے گا بے کجا اونٹوں پر, اور آپ کے سر پہ چادر بھی نہ ہوگی.
جناب زینب اس بازار سے گزری. ایک اور کام اس ملعون عبید اللہ نے کیا. کیا کیا عبید اللہ نے؟ عبید اللہ نے سر حسین کو دوبارہ بھیجا کوفے کے در پر اور کہا اسے نیزے پہ لے کر کے ساتھ لے کر کے آئے دوبارہ اس قافلے کے. سر حسین کو نیزے پہ رکھا, شہداؤں کے سر نیزے پر ہے, قافلہ ساتھ ساتھ ہے. جب اس سر کو لوگ دیکھتے جانتے تھے حسین کو, کوئی چھتوں پہ روتا تھا, کچھ مرد نزدیک آ کر کے دیکھتے تھے خون میں آلودہ سر, ریش خون میں زخمی, نزدیک سے آ کر کے دیکھتے تھے یہ سر کس کا ہے. جب نزدیک سے آتے تھے تو یہ ملعون جناب زینب کو کلثوم کے اونٹوں کے سامنے اس سر کو بلند کرتا تھا, ان پر نظریں پڑتی تھی. ایک مرتبہ امام سجاد نے اس شامی ملعون کو بلایا, اس کوفی کو بلایا کہ میں تو سے درخواست کرتا ہوں, ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر میں بچ گیا تو مدینے میں تجھے اتنے دینار دوں گا, ایک کام کر دے کا, ایک احسان کر کا. کیا؟ کا یہ سر ان بیویوں کے قریب نہ لے جا, کا جب تو ان بیویوں کے قریب لے جاتا ہے تو یہ نامحرم کس کوفے کے آ کر اس سر کو دیکھتے ہیں, ان کی نظریں میری بہنیں اور پھوپھی پر پڑتی ہے. ابھی امام سجاد کو شاید پاس نہیں, پتا نہیں کہ ابھی تو مرحلہ اس سے آگے آنا ہے. یہ تو کوفہ ہے مولا, جب آپ اس دور سے گزریں گے آپ کوفے کو بھول جائیں گے, آپ کوفے کو بھول جائیں گے, آپ کو شام یاد آئے گا. ہر بار یہی کہیں گے اشام اشام. شام میں کیا تھا؟ شام میں بھی یہی بیبیاں بے ردا تھی, شام میں بھی وہی تماشائی تھے, لیکن فرق تھا. کیا فرق تھا؟ شام میں جو تماشائی تھے وہ عیسائی تھے, یہود تھے, شرابی تھے, جواری تھے, اور یزید شرابی شراب کے نشے میں دھت بیٹھا ہوا ہے کرسی پر, اور ان تماشائی شرابی جواریوں کے بیچ میں زہرا کی بیٹی, علی کی بیٹی. شام جب دربار میں لے کر کے گئے, دیکھا عبید اللہ نے ساری بیبیوں نے عجیب کام کیا. دیکھیں زینب حسین کی محافظ ہے, زینب کی انصار, زینب کی اصحاب, زینب کی محافظ ہے. ساری بیبیوں نے زینب کو گھیر لیا کہ کسی کی نظر علی کی بیٹی پہ نہ پڑے. عبید اللہ نے دیکھا کہ یہ بیبی کون ہے بیچ میں جسے سب نے گھیرا ہوا ہے. کنیز نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اس نے کیا کیا اس وقت؟ عبید اللہ کہتا ہے اچھا یہ باغی کی بہن ہے. پھر پوچھا, پھر کہا علی کی بیٹی دیکھا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. جب یہ سننا تھا جناب زینب نے ان ساری بیبیوں کو برطرف کیا اور علی کی شیر بیٹی سامنے آئی عبید اللہ کے. اے ملعون کیا کہا تو نے؟ خدا کا غضب اس پر آتا ہے جو شرابی ہو, خدا کا غضب اس پر آتا ہے جو جھوٹا ہو. اور بتا تو نے ہمارے خاندان میں کسی میں دیکھا ہے یہ؟ عبید اللہ دنگ رہ گیا, کہتا ہے اچھا خدا کی بات کرتے ہو, اللہ کی بات کرتے ہو, کیا دیکھا تم نے؟ اللہ کو کیسا دیکھا کربلا میں؟ دیکھا اللہ نے کیا کیا کربلا میں؟ یہاں جناب زینب نے کہا ہم نے خدا کو کیسا پایا, جاننا چاہتا ہے خدا کو اتنا زیبا, اتنا حسین, اتنا جمیل کہیں نہیں دیکھا جتنا اپنے بھائی حسین کے پارا پارا جسم میں دیکھا. ہم نے خدا کو اتنا حسین کہیں نہیں دیکھا جتنا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں دیکھا. ہم نے اتنا حسین خدا
کو کہیں نہیں پایا جتنا علی اکبر کے چھلنی سینے میں پایا, اور اس سے زیادہ عروج پر خدا کا حسن کہاں دیکھا ہم نے؟ 6 مہینے کے زخمی گلے میں ہم نے خدا کے حسن کو دیکھا. اللہ رحمت اللہ کو پروردگار ہماری اس کلید سی عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں بھی وارث حسین بنا, توفیق دے, وہ قوت بازو دے جس سے ہم اس عرض کو تحمل کر سکیں, اسے حمل کر سکیں, اسے اس کی حفاظت کر سکیں اور اسے آگے بڑھا سکیں. پروردگار یہ حسین ابن علی کی آزاداری, یہ پاک مقدس عبادت تھی. اے خدایا اس میں مجھ سے, ہم سب سے, یہاں کے کاربند سے, کسی سے بھی کوئی اگر خطا ہوئی ہے, کوئی توہین ہوئی ہے, کوئی مقدسات کی توہین ہوئی ہے, کوئی کسی مومن کی, کسی عزادار کی بے حرمتی ہوئی ہے, خدایا بحق کے ابا عبداللہ ہمارے ان خطاؤں کو, ان عیبوں کو معاف فرما. پروردگار تو نے یہ توفیق دیے ہمیں کہ ہم تیرے عزیز حسین, تیرے نبی کے عزیز حسین کا ہم نے ذکر کیا جیسے بھی تھا, ٹوٹی پھوٹی گنہگار زبانوں سے, آلودہ ذہنوں سے, آلودہ آنکھوں سے, کھانوں سے ہم نے تیرے حسین کے خطبوں کو سنا. پروردگار ان خود زندہ رکھ, اور موت دے تو اسی راہ پر موت دے جس راہ پر تو نے انہیں موت عطا فرمائی ہے. خدایا ہمیں یقین ہے کربلا کا راستہ کھلا ہے, ہمارے قدموں میں اتنی طاقت دے کہ ہم بھی آج کی کربلا میں داخل ہو سکیں. ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین شہداء اسلام, شہداء انقلاب اسلامی, بالخصوص امام شہداء, امام راحل, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے.